السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رواہ الترمذی. اگر خطبہ کا موضوع ہے مقام نبوت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی پاک سیرت کے پہلے 40 سال، مقام نبوت کیا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا، زندگی کے پہلے 40 سال کیسے گزرے، کہاں رہتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، نبوت کے پہلے کی زندگی سے لے کے پہلی جو وحی ہے، مقام نبوت جو ملا ہے، یہ عرصہ کیسے گزرا تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. مختصر میں بیان کروں گا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن الفاظوں سے میں اس پاک سیرت کا حق ادا کروں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم انسان کی، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، جن کی سیرت کا ذکر وحی میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے مجموعے میں اپنے سیرت کے تعلق سے بہت عظیم ذخیرہ چھوڑا ہے، اور صحابہ نے جو اس سیرت کا بنیادی حصہ ہے، انہوں نے کس طریقے سے اس پیاری سیرت اور پاک سیرت کو محفوظ کیا ہے اور آگے اپنے شاگردوں تک پہنچایا ہے، اور اسی تسلسل سے اس دنیا کے جو سب سے عظیم لوگ رہے ہر زمانے میں، جو سلف کی پیروی کرنے والے اور حق اور پیروی کا حق ادا کرنے والے ہیں، انہوں نے اس سیرت کو کیسے محفوظ کیا اور دور حاضر تک اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی یہ پاک اور سب سے عظیم سیرت کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کے چرچے ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آج ہر انسان جانتا ہے. ایسا نام ہے کہ کافر بھی اگر ایک دفعہ سن لے تو پہچان لیتا ہے کہ نام کس کا ہے. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، اور قبیلہ قریش کا قبیلہ ہے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم قبیلہ تھا حسب نسب کے اعتبار سے، معروف و مشہور قوم تھی، اور اس شہرت کی جو بنیادی وجہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر تھا، الکعبۃ المشرفہ، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کے رکھوالے تھے. لیکن ان کے رہن سہن کا طریقہ بڑا عجیب و غریب تھا، شرک چھایا ہوا تھا، بدعات و خرافات عام تھی، گھر گھر میں بت پرستی تھی، بد عقیدگی اور عجیب سے رسم و رواج، جن کا نہ کسی دین نہ کسی عقل سے کوئی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اسی معاشرے میں کھلی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ معاشرہ اپنے زمانے کا بدترین معاشرہ سمجھا جاتا تھا، جاہلیت کی تاریکی ہر طرف سے چھائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو اس زمانے کے سب سے بڑے دو ریاستیں تھیں، یہ سب سے بڑے دو جو امپرز قائم تھی، سلطنتیں قائم تھی، قیصر و قسرا کی، وہ ان عرب کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، تحقیر کرتے تھے، یہ صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، بد اخلاقی ان میں عام ہے، چھوٹے سے باتوں پہ جھگڑ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، قتل و غارت ان میں معروف اور عام ہے، صحراؤں میں رہتے ہیں، کوئی تمدن نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے اور کوئی دین نہیں ہے، یہ سمجھتے تھے، اور عبد المطلب جو قوم کے سردار تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، معروف شخصیت تھی مکہ کے علاقے گردا و نواح میں، یثرب تک یعنی بعد مدینہ بنا، اور عرب جزیرہ عرب میں معروف شخصیت تھی، اور اپنے حسن اخلاق سے بھی معروف تھے، مہمان نوازی سے بھی معروف تھے، جیسے عرب کی جو پیاری خصال خصلتیں اور جو اوصاف سب سب سے متصف تھے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس زمانے میں وہ شرک کا مسئلہ تھا، بت پرستی کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت تو بخشی تھی کہ اللہ گھر کی رکھوالی کرنی ہے، اور اس میں جو حاجی آتے تھے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، بڑی اچھی مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن اپنی اپنی شرطوں کے مطابق، جو ان کو پسند ہوتے تھے تو خاص کپڑے دے دیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج رائج تھا کہ صرف قریش کے دیو کپڑوں سے آپ طواف کر سکتے ہیں، مرد و زن اپنے پہلے ہوئے کپڑے سے آپ طواف نہیں کر سکتے، تو جسے چاہتی کپڑے دے دیتے طواف کرنے تھے کپڑوں میں، اگر کسی کو کپڑے نہ دیتے تو وہ پھر برہنہ بدن طواف کرتے تھے، اور کعبے کے ارد گرد 360 بت قائم تھے، اپنے ہاتھ اسے تراشتے تھے اور پھر تعظیم کرتے ہوئے کچھ سجدے بھی کرتے تھے، جب الگ پاک گھر کا طواف ہوتا ہے کعبے کا تو بتوں کا طواف بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، تو عبادات میں ان بتوں کو شریک کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ایسے معاشرے میں کھلی، بچپن سے پیدائش سے پہلے اپنے والد کو کھو لیا، یتیم تھے، پھر چھوٹی سی عمر میں والدہ بھی چلی گئی دنیا سے، پھر دادا نے تربیت کرنا شروع کر دی، کچھ عرصے کے بعد دادا بھی دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، پھر چاچا ابو طالب نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پالا اور پوسا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزر گیا جیسے بھی گزر گیا، اور معروف ہوا کہ حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے، دودھ پلائے کیونکہ مکہ شہر سمجھا جاتا تھا، اگر یہ صحرا میں لوگ رہتے تھے، لیکن اس زمانے بھی کنسیپٹ ہو کرتا تھا شہر کا اور گاؤں کا، اور گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتے تھے، ان کے جو زبان جو بولتے تھے وہ فصیح عربی ہوتی تھی، شہروں میں آ کے زبان میں تھوڑا فرق پڑ جاتا تھا، خوراک میں بھی کمی پڑ جاتی تھی، لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں آج بھی یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ گاؤں کا جو دودھ اور لسی ہے وہ شہر جیسی نہیں ہے، خالص ہوتی ہے، گھی بھی خالص ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو زبان یا جو طور طریقے ہوتے وہ بھی عمدہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے 5 سال تھے وہ ایک گاؤں میں گزرے، حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد پھر شق صدر کا واقعہ ہوا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور شق صدر ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی دل نکال کے زمزم کے پانی جو ہے اور ایک خاص سونے کے برتن میں دھویا گیا, صاف کیا گیا, پھر واپس رکھا گیا. تو اس معاملے کے ڈر کی وجہ سے حرم سعید واپس بھیج دیا مکہ کی طرف. پھر مکہ میں وقت گزارتے رہے اور ابو طالب کے گھر میں پرورش حاصل کرتے رہے. ایک بات جو معروف تھی, جو پہچان تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں یا بچپن سے لے کے جوانی تک, نبوت سے پہلے مرحلے سے لے کے وفات تک, الصادق الامین یہ لقب رکھ دیا گیا تھا. اور اس زمانے میں بہت کم لوگوں کے لقب دیا جاتا تھا, یعنی پورے معاشرے میں دیکھی طرح بگڑا معاشرہ تھا کہ صادق امین جب کہا جاتا تو صرف ایک ہی شخصیت تھی, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, سردار بھی ہیں قوم کے, جب کہا الصادق الامین جب یہ دونوں مل جاتے تھے تو پھر محمد کے سوا کوئی نہیں تھا علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ, معاشرہ دیکھے کتنا بدکار معاشرہ ہے. اس معاشرے میں الصادق الامین اگر کوئی شخص ہو پھر صرف ایک ہی ہے, اور اس کی وجہ ہے. اور آپ جانتے ہیں عرب کسی کو لقب ایسے نہیں دیتے, مدح کرنے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں, جلدی سے کسی کی تعریفیں نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھی جن کے سامنے انہوں نے اپنے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے گوڑے ٹیک دیے اور یہ مان لیا کہ اگر کوئی سچا انسان ہے اور امانت دار ہے تو وہ محمد ہے علیہ الصلاۃ والسلام. کبھی جھوٹ نہیں بولا بچپن سے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی خیانت نہیں کی. یہاں تک کہ جب تاجر جاتے تجارت کے لیے اور گھر میں کچھ پیسہ ہوتا تو پھر گھر میں نہ رکھتے, ان کو اپنے گھر والوں پر اعتماد نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا, ہو سکے کہیں خیانت کر دے. اپنے دوستوں کے پاس نہیں رکھتے تھے, ہو سکے دھوکہ دے دو خیانت کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پر سلوں کے پاس رہتے اور امانت کے طور پر پیسے اپنا کوئی مار رکھ دیتے تھے. الامین علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. پوری قوم سجدہ کرتی ہے بت کو, پوری قوم بتوں کی عبادت کرتی ہے, کبھی کسی بت کو دور جاہلیت میں بھی سجدہ نہیں کیا, شرک نہیں کیا. بلکہ جستجو تھی اور آہستہ اس وقت کے ساتھ بڑھتی گئی کہ رب کائنات کون ہے, کس نے ہمیں پیدا کیا ہے, کس نے آسمان کو پیدا کیا ہے, زمین کو پیدا کیا ہے, پہاڑوں کو پیدا کیا, کون ہے وہ ذات. تلاش میں تھے, پتا نہیں تھا, کہیں سے وحی کا نور باقی نے جو اسماعیل علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ مٹ چکی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی توحید کی وہ تقریباً مٹ چکی. بہت کم لوگ ایسے تھے اس زمانے میں جو موحدین تھے, جو توحید پر قائم تھے اور لوگوں کو سبق دیا کرتے تھے, تفصیل ان کو بھی پتہ نہیں تھا, کافی گزر چکا تھا, لیکن توحید پر قائم تھے. جو کو لوگ برا بلا کہتے تھے اور یہ کہتے کہ فتنے باز ہیں اور اپنے ہی معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مخالفت کرتے تھے کہ بت پرستی نہیں کرنی, بتوں کو تو ہاتھوں سے تراشتے ہو, پھر سجدہ بھی ان کو کرتے ہو, انہیں سے مانگتے ہو, یہ تمہارے محتاج ہے, تم ان کے محتاج کیسے بن سکتے ہو. الغرض تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس جستجو میں رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی خبر ملے, کوئی پتہ چلے کہ رب کائنات کون ہے, مجھے پیدا کیوں کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. بڑے عظیم, یعنی یہ سوچ جو ہوتی ہے اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے. یہ عام لوگوں کی سوچ نہیں ہوتی, برے ترین معاشرے میں ایسی سوچ والا انسان جو کردار کے اعتبار سے دشمن بھی گواہی دیتے کہ صادق الامین ہے, تو پھر اتنی اچھی اور پاک سوچ ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں, کوئی مقصد تو ہوگا دنیا میں آنے کا, ہم نے کرنا کیا اس دنیا میں, رب کائنات کون ہے, کہاں سے پتہ چلے گا, کیسے پتہ چلے گا. جستجو میں رہتے تھے. اور وصف کے اعتبار سے جب جوان ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم سب جانتے ہیں کہ شادی جو ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوئی, اور یعنی چھوٹے سے عمر سے چھوٹی سی عمر سے یعنی کام یا پیشے کے اعتبار سے بکرے چرایا کرتے تھے اور کافی نرم دل تھے, اور آپ جانتے ہیں جو بکرے چرانے والے ہوتے ہیں وہ کافی نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ سارا وقت جو ہے وہ انہی بکروں میں گزرتا ہے، گھاس ڈالنے میں، خاص خیال رکھنے میں. اور جب 25 سال کی عمر ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی اور پھر تجارت کا کام بھی شروع کر دیا اس وقت سے. جو جوانی کے جو وصف بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جسامت کیسی تھی اور شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، یعنی آپ سوچیں جو سب سے خوبصورت انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی وصف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو حدیث کی کتابوں میں وصف آیا ہے، جیسے کہ شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے امام ترمذی کی، اس میں بڑے یعنی پورا باب باندھا گیا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے اعتبار سے ایک خلوق کے جو حسن اخلاق ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر سب سے اعلیٰ افضل تھے، لیکن خلقت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، قد و قامت اور شکل و صورت کے اعتبار سے جو اتنی پیارا جو نقشہ یعنی انہیں کھینچا اور بیان کیا ہے، ان میں ایک تو ام معبد کی حدیث رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی کی حدیث، اس طرح ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ نے بھی مختلف طریقے سے بیان کیے ہیں. یعنی اگر میں چند میں سے ذکر کروں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلق کے اعتبار سے جو پیارے وصف ہیں، یعنی سر سے شروع کرتے ہیں، سر بڑا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بال لمبے تھے اور گھنے تھے اور کالے سیاہ بال تھے، منہ گول تھا، سفید سرخی آمیز رنگ، بھویں بالکل کامل تھیں، جو پلکیں ہیں لمبی تھیں، آنکھیں بڑی اور خوبصورت، جن میں جو آنکھوں کی کالا کے شدید کالی تھی سیاہ اور پیاری، داڑھی گھنی تھی یہاں تک کہ پیچھے والا شخص بھی دیکھ لیا کرتا تھا، کل داڑھی مبارک اور سر کے بال ہیں کل 20 سفید بالوں سے زیادہ نہیں تھے، اتنے یعنی سب کالے بال تھے. قد و قامت یا جسامت کے اعتبار بھرا ہوا جسم تھا، کندھے چوڑے تھے، پاؤں کشادہ تھے، جسم بھرا ہوا، قد و قامت معتدل اور خوبصورت انسان تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا علی فرماتے ہیں جب چلتے، چلنے کا جو انداز، جیسے کہ اونچائی کی سے لے کے جو انسان نیچے کی طرف جاتے تیزی سے چلتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے اس طریقے سے چلتے تھے. جب موڑتے تھے تو پورا اپنے پورے کندھے، صرف گردن نہیں موڑتے تھے بلکہ پورے کندھے موڑ کے پیچھے دیکھا کرتے تھے. جب بات فرماتے تھے تو ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے سننے والا ایک مرتبہ سنتا اور بات سمجھ لیتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں سیدہ خدیجہ کی سے شادی کے بعد کچھ تجارت کا کام بھی شروع کر دیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ جستجو میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے اس کائنات کو پیدا کس نے کیا، بہت سارے سوالات تھے. اور تقریباً جب عمر 40 سال کے قریب، 40 سال کے لگ بھگ ہوئی، تو خلوت پسند کرنا شروع کر دی، اکیلے رہنا پسند کرتے تھے. اور غار حراء جو معروف مکہ میں غار ہے، وہاں پر جایا کرتے تھے اور اپنا اکثر وقت وہاں پہ گزارا کرتے تھے، کیونکہ معاشرے کے جو بدعات ہیں اور جو شرک ہے یہ بالکل پسند نہیں تھا، دل میں ایک تنگی تھی، یہ تنگی دور کرنی تھی. تو طریقہ اس معاشرے نظر نہیں آ رہا، بزرگ اور سرداروں کو یہی کہنا کہ ان کی عبادت کرنی ہے، یہ بت پرستی کرنی ہے، اور زناکاری بدکاری عام تھی، تو اس برے معاشرے سے الگ رہنا پسند کرتے تھے، وہ غار حراء کی طرف جایا کرتے تھے. اور غار حراء میں اکثر وقت یہی سوچتے رہتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پہاڑوں کی طرف دیکھتے، زمین کی طرف دیکھتے، اپنی طرف دیکھتے، اور دیکھتے کہ کس طریقے سے رب کائنات نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے. جب نبوت کا وقت آیا اور پہلی وحی نازل، اس سے پہلے چند چیزیں تھیں جو بالکل عجیب و غریب لگی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس راستے سے گزر کے جاتے تھے غار حرا کی طرف ایک پتھر تھا جو سلام کیا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پر حسن مڑ کے دیکھتے کہ کہاں سے آواز آئی ہے, اور کچھ خوف بھی تاری ہوتا کہ کیا میں نے سلام سنا, کوئی بندہ نظر ہے, کوئی ہے نہیں, تو پتھر تھا جو سلام کیا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے ایک عجیب مرحلہ شروع ہوا کہ جو خواب رات کو دیکھتے صبح بالکل سچا ہو جاتا, صبح کی روشنی کی طرح خواب سچا. اور پھر ایک مرتبہ غار حرا میں اسی سوچ میں مصروف تھے, غور فکر کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے جبریل امین علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور سب سے پہلا پیغام لے کر گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف. جبریل امین آتے ہیں اور ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اور کہتے ہیں اقرا یا محمد, پڑھو. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہم سب, کیونکہ امی تھے, ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تو فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. پھر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کو تھوڑا سا دقت محسوس ہوئی, پھر چھوڑا اور پھر یہی سوال کیا یا پھر یہی فرم حکم دیا اقرا. قال ما انا بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. دوسری مرتبہ ایسا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جبریل امین علیہ السلام فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ پڑھا, سب سے پہلے وحی تھی اور ایک عجیب سا ڈر طاری ہو گیا. پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے, غار میں اکیلے ہیں, اس طریقے سے ایک نیا شخص آتا کبھی دیکھا نہیں, یہ باتیں کر کے گیا ہے, سینے سے بھی لگایا تین مرتبہ جہاں تک کہ دقت اور تکلیف محسوس ہونا شروع ہوئی, پھر یہ باتیں پہلی دفعہ سنی ہیں. اقرا پڑھو جبکہ میں ان پڑھ ہوں, پڑھنا کیا ہے, بسم ربک رب کا نام, یہ چیزیں نئی سب چیزیں تھیں. واپس گھر گئے اور عجیب سے خوف طاری تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے زملونی زملونی یدثرونی, کوئی کپڑا دیں, جب انسان کو ڈر کی حالت طاری, ڈر کی یعنی حالت طاری ہو جاتی ہے, اور اگر کپڑا لے لے تو چہرے پہ ڈال دے کچھ دیر کے لیے تو سکون سے مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ خدیجہ سے یہی فرمایا کہ مجھے کپڑا دیں, میں لیٹنا چاہتا ہوں, اور کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا. جب تھوڑا سا سکون ملا اور وہ جو حالت تھی بہتر ہوئی اور جو خوف طاری تھا وہ بھی ختم ہوا, تو سیدہ خدیجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم جو کچھ ہوا غار حرا میں وہ شیئر کرتے ہیں اور کہتے کہ اس طریقے سے مسئلہ ہوا ہے. سید خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بڑے پیارا جواب دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کبھی رسوا نہیں کرے گا. دیکھ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, دیکھ ابھی وحی کوئی نازل نہیں ہوئی, ابھی شرک عام ہے, بدعات و خرافات عام ہے معاشرے میں پورے میں, لیکن مشرکین قریش جو تھے اگرچہ کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سچا رب بھی مانتے تھے, یوں کا عقیدہ تھا. تو پھر بت پرستی کیا تھی؟ یہ بت پرستی صرف اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بناتے تھے اور ان کو عبادت, کوئی عبادت صرف کرتے تھے, جیسے کہ طواف کرنا ہے, دعا ہے, پکار ہے, نظر و نیاز ہے, منت ماننی ہے, قربانی کرنی, یہ جو عبادات ہیں یہ صرف کیا کرتے تھے ان بتوں کے لیے. ورنہ یقین وہ جانتے تھے کہ ہم ان عبادت نہیں کرتے الا کہ ہم اللہ تعالیٰ نزدیک کر دیں. ما نعبدہم الا یقربون الی اللہ زلفا, اصل مقصد یہ تھا اس عبادت کا. تو سیدہ خدیجہ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, آپ پریشان نہ ہو, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا کرے گی نہیں. پھر چند خوبصورت اوصاف بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں آپ یقیناً مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں, سب سے پہلے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سب سے پہلے وصف دیکھیں انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اچھا اس زمانے صلہ رحمی بھی ہوا کرتی تھی، دیکھ شرک بدعات عام ہیں، لیکن رشتے کو جوڑنے کا طریقہ موجود تھا، اگرچہ کم لوگ جوڑتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے جو ہمیشہ رشتے کی قدر کیا کرتے تھے اور رشتے جوڑتے رہتے تھے. جیسے سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے دیکھا کہ سب سے خوبیاں کیا ہیں، اب خوبیاں گننا شروع کی. اور صلہ رحمی بڑی خوبی ہوتی ہے، کاش کہ ہم سمجھ لیتے. صلہ رحمی بہت بڑی خوبی ہے واللہ، وہ ہمارے معاش میں بہت کم نظر آتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بہت کم لوگوں کو صلہ رحمی کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ورنہ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں صلہ رحمی کا مطلب ہے بدلہ. والا عقل حیران ہو جاتی ہے، یعنی جہل مرکب دیکھے. شرعاً صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ آپ سے رشتہ جوڑتا ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا رشتہ دار، تو آپ بھی جواب میں رشتہ جوڑو، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ اگر وہ رشتہ توڑتے تو آپ تب بھی رشتہ جوڑتے ہو، یہ صلہ رحمی ہے، اور اسی میں کمال ہے اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. الغرض سب سے پہلی خوبصورت خصلت جس کا ذکر کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، واللہ قسم کھا کے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کبھی رسوا نہیں کرے گا، جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوا، یاد رکھیں اللہ کے لیے جو کرتا ہے. الغرض آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوا نہیں کرے گا، سبحان اللہ. پھر کہتی ہیں کہ میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل، اہل کتاب میں سے ہیں اور تورات و انجیل جانتے ہیں، وہ ضرور ہمیں کوئی خبر دیں گے اس معاملے کے تعلق سے جو ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں کوئی راز ضرور ہے، وہ کیا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. چنانچہ وہاں پہ جاتی ہیں، دیکھیں اچھی بیوی کی، وہ سیدہ خدیجہ عظما، جو یعنی عظیم عورتیں گزرے تاریخ میں ان میں سے ایک ہے اور کامل عورتوں میں سے ہیں، سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل تک لے کے جاتے اور کہتی ہیں، میرے بھائی ذرا دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں. پھر جب خبر دی تو ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء پر نازل ہوتا ہے، یہ عام بات نہیں ہے، اور یہ بھی پیغام دیا کہ جب یہ پیغام آئیں گے تو آپ کی قوم آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو جائے گی، کیونکہ جب بھی کسی نبی کی طرف فرشتہ آیا ہے تو اس کی قوم نے مخالفت کرنا شروع کی ہے، اور صبر کرنے کی تلقین دی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یعنی اس دعوت کو قبول کروں گا، کیونکہ اس وقت یہ حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پیغام پہنچائیں، سب سے پہلے وحی تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی تھی، یہ مقام نبوت ہے. مقام نبوت کیا ہے کہ بشر ہیں، اپنے زمانے سب سے عظیم انسان، سب سے اچھے بشر، ہر اعتبار ہر وصف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خاص چنتا ہے معاشرے میں سے، بشر میں سے جو سب سے اچھا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار سب سے عظیم اختیار، سب سے اچھا اختیار ہوتا ہے، اور اختیار ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، سب سے اپنے معاشرے اپنے قوم میں سب سے اچھا انسان، صادق الامین، گواہی مشرکین دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلی وحی تھی اور مقام نبوت ملا، اور مقام نبوت عظیم مقام ہے، بشر، عام بشر اور نبی میں جو فرق ہے وہ امتیاز در وحی کا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اب یہ انسان عام انسان نہیں رہتا، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور تمام معاشرے سے سب سے اچھا اور عظیم انسان بن جاتا ہے. باقی جتنے بھی سردار تھے یا قوم کے جتنے بڑے لوگ تھے، تاجر تھے، امیر تھے، غنی تھے، کوئی بھی تھے، سب پیچھے چلے گئے. اب اس معاشرے سب سے عظیم انسان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مقام نبوت ہے. اور مختصراً زندگی کے جو پہلے 40 سال جو ہیں مختصراً نے بیان کی، اگرچہ بیچ میں کوئی چیزیں ہوئی تھیں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے بیان نہیں کیا، جیسے کہ کعبے کی تعمیر جو تھی، حجر اسود کو رکھنے کا جو موقع تھا، جس میں واضح یعنی ثبوت ملتا ہے، اور یہ قصے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جو صحیح یعنی سیرت سے میں موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، صدق، امانت، یہ ساری پیاری خصلتیں موجود تھیں جس کے یعنی سامنے یعنی مشرکین بھی عاجز تھے، ان کے نزدیک کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی مواصلت میں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے یعنی پر اختیار ہوا حجر اسود رکھنے کے وقت، کیونکہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، تعمیر نو کرتے وقت تو ساری قریش مل گئی تھی اور حلال یعنی پیسوں سے تعمیر کر دی تھی، کم پڑ گئی تو حجر والا حصہ بھی شامل نہیں کر سکے، جو آج بھی کعبہ کا حصہ ہے، جو حجر اسماعیل جسے کہتے ہیں اور حطیم بھی کہتے ہیں. یہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا اس وقت، کیونکہ حلال پیسے کم پڑ گئے تھے تو الگ گھر کو چھوٹا کر دیا، حرام ایک درہم یا اس میں ایک دینار حرام کو نہیں لگایا، اگرچہ حرام مال بہت زیادہ تھا، حلال اتنی کم تھا، لیکن گھر کو پوری قوم جو ہے مل کے بھی تعمیر نہ کر سکی. دیکھیں کرپشن دیکھیں اور دیکھ کس طریقے سے یعنی برا ماحول تھا. الغرض تو یہ اختیار ہوا جو باب الصفا سے صفا کی طرف جو دروازہ ہے، جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود رکھے، کیونکہ قومیں جو ہیں بڑا جھگڑا ہو گیا. اب جو سب سے بڑا اعزاز تھا حجر اسود کو رکھنا ہے، یہ پتھر عام نہیں ہے، جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، اس کو اپنی جگہ پہ کون رکھے گا؟ ایک شخص رکھ سکتا ہے، جگہ بھی ایسی ہے، اب دس قومیں سے سب ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. انہوں نے یہ کہ اب ایسا جھگڑا ختم کرتے ہیں، جو باب الصفا سے سب سے پہلے داخل ہوگا اس پر ہمارا اتفاق ہو جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے یعنی داخل ہوئے، اور عمر بھی اتنی یعنی بڑی نہیں تھی، نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ. جب دیکھو سب نے کہا کہ صادق الامین ہے اور بالکل صحیح شخصیت پر یعنی اختیار ہوا، اور سب متفقہ فیصلہ تھا کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے. اب حکمت دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ جب دیکھا کہ قوم کے سردار کھڑے ہیں سارے، وہ ادب دیکھے سبحان اللہ بڑوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ، انہوں نے چادر لے کے آئے، اپنے دست مبارک حضرت اسود اٹھایا، چادر میں رکھا، قوم کے سردار تھے انہوں نے ایک طرح سے پکڑا چادر کو اٹھایا، اور جب اس جگہ کے قریب لے کے گئے وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رکھا حضرت اسود کو. اب اس میں سب شریک ہو گئے تھے، لیکن رکھنے کا اعزاز پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اگر جس طریقے سے حلف الفضول کا معاملہ بھی، اور بھی چیزیں بیچ میں تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے، پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سب سے عظیم انسان ہے، نبوت کے بعد بھی سب سے عظیم انسان ہے، اور تا قیامت سب سے عظیم انسان ہے. یہ مقام کوئی پا نہیں سکتا دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں. مقام المحمود سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ہر اذان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، یہ سب سے بلند مقام ہے. دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی سب سے بڑی عزت ہے، یہ مقام نبوت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کئی لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کئی لوگ بات کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن حق ادا ہم نہیں کر سکتے جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن اگر سیرت کی بات کرنی ہے تو صحیح سیرت کو اچھی طرح دیکھنے کے کون سی ہے، اور جو ضعیف چیزیں شامل کر دی گئی ہیں ان سے بچنا ہے. پاک سیرت وہ ہے جو قرآن سنت کی روشنی میں بیان کی جائے، پاک سیرت وہ ہے جس میں کوئی ضعیف قصہ یا کہانی یا کوئی حدیث یا کوئی واقعہ شامل نہ ہو. اور الحمدللہ یعنی قرآن اور سنت میں کفایت موجود ہے. اگر کوئی شخص اس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن اور صحیح احادیث میں مجموعہ جو موجود ہے وہ کافی ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف سے لے کے خلق کے اعتبار سے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی مکی دور میں یا مدنی دور میں، پھر جہاد کی فرضیت میں، پھر دیگر جو معاملات تھے گھر کے اندر کے، گھر کے باہر کے، پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اس سارے معاملات جو ہیں قرآن سے حدیث میں محفوظ ہیں. اور یہی گزارش، جو بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی سیرت حق رکھتی ہے کہ وہ مطالعہ کیا جائے. ہم اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے رہتے ہیں اور کئی بایوگرافی بچوں کو قصے کہانے سناتے ہیں. اگر کوئی شخصیت حق رکھتی ہے دنیا میں ہمارے اوپر، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بنیادی باتیں جاننا جو ہے فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کون ہے اور کیا حقوق ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے تعلق سے، یہ حقوق واجبہ ہیں. ہمیں جاننا چاہیے کہ رسالہ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، اتباع کسے کہتے، اتباع کیسے کی جائے، اتباع حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، توقیر و احترام کیسے کیا جاتا ہے، محبت کے حق کیسے ادا ہوتا ہے، غلو سے کیسے بچا جاتا ہے، اور جب غلو ہو جائے تو کس طریقے سے یہ شرک طرف بڑا یعنی شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. درود پڑھنا, درود مسنون کون سا ہے, بدعت کیا ہے, بدعت سے کیسے اجتناب کرنا ہے. میرے بھائیو سب چیزیں حق رکھتے کہ سمجھا جائے, اور واجب ہے ہم سب پر, واجب ہے کہ محبت کریں, ہم سب پر واجب ہے کہ ہم جب ذکر آپ ہم درود بھی پڑھیں. لیکن درود کیسے پڑھنا ہے, جو دل اور من میں ویسے پڑھنا ہے یا جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے وہ پڑھنا ہے. اس لیے ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے, صحیح کیا ضعیف کیا ہے. ضعیف کو الگ کر دیں, من گھڑت کس سے کہنے کیا ضرورت ہے. بعض لوگ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ سب تعریفیں کرنے اور غلو سے کام لیے تو شرک بدعات تک چلے جاتے ہیں, مقام نبوت کو چوک مقام ربیت تک چلے جاتے ہیں, اور وہ حق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اس سے بچ کے رہنا ہے. اگر آپ واقعی دلی محبت کرتے ہیں, اور یقین ہر مسلمان کرتا ہے, ہمارا ایمان ہے, لیکن شریعت کے حد کے اندر محبت کرنی ہے, اس حد کو پار نہیں کرنا ہے. حد کو پار کرنے کے بعد بدعات و خرافات و شرک کے سوا اور کفر بد عقیدے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اگر حدود کے اندر رہنا ہے تو محبت کا حق بھی ادا ہوتا ہے, اتباع کا حق بھی ادا ہوتا ہے, رسالہ پر ایمان کا حق بھی ادا ہوتا ہے, توقیر احترام کا حق بھی ادا ہوتا ہے, اور درود پڑھنے کا حق بھی ادا ہوتا ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن جب جہالت طاری ہو, لا علم کا عالم عام ہو, اور معاشرے میں بھی جہل مرکب عام ہو, تو ایک عام مسلمان حیران پریشان ہو جاتا ہے, وہ معاشرے کے ساتھ پھر فلو میں بہہ جاتا ہے. اسے پتہ نہیں تو غلو کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں شرک کیا, بدعات کیا, خرافات کیا ہے. جسے طالب علم کو چاہیے جب سیرت کی بات ہو تو توحید کا ذکر, سنت کا ذکر کس طریقے سے کرنا ہے, اور سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے, توحید الشرک میں کیا فرق ہے. ہم نے بات کی مشرکین عرب کی, اس دور جاہلیت میں شرک ہوتا کیا تھا, کیسے کیا کرتے تھے. یہ عجیب سی بات, اللہ کو مانتے بھی تھے, قسمیں بھی کھایا کرتے تھے, اور پھر ہم کہتے ہیں مشرک بھی تھے, کافر بھی تھے. تو فرق ہے نا, کہاں پہ غلطی ان کی ہوئی, کہاں سے غلطی, تاکہ اس غلطی سے آج میں بھی بچ جاؤں اور ہمارا معاشرہ بچے. کلمہ پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی موجود نہیں, یا کوئی رب یا کوئی خالق نہیں ہے, یہ تو وہ بھی کہا کرتے تھے. اور آج نعوذ باللہ, عجب بات ہے کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں, کثرت سے پائے جاتے ہمارے معاشرے میں, جن کے کلمہ توحید کا یہی معنی کچھ اور نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ معنی ہرگز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کسی کوئی سچا معبود نہیں ہے, یہ اصل معنی ہے. اور یہیں پر غلط مشرکین عرب سے بھی ہوئی. کیوں مشرک ٹھہرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب تو جانتے تھے لیکن ایک سچا معبود نہیں مانتے تھے. یہ بڑا فرق ہے. اور ہر رسول کی دعوت بھی یہی ہے, جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ, کہ اس کے اگلا جو مرحلہ تھا 40 سال کے بعد کا, مکی زندگی میں کیسے گزرو, پھر مدنی زندگی میں, اگر وقت ملا ان شاء اللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے کا اور جو ہم نے سنا اور کا اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے, اور سیرت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.